الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو دو تین جمعہ سے حج اور عمرہ کے فضائل پر اور اس کو ادا کس طرح کیا جاتا ہے اس کے طریقوں کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائے ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماوے اللہ جسے چاہتا ہے لے جاتا ہے یہ عجیب سفر ہے حج کا جو سفر ہے عمرہ کا جو سفر ہے یہ عجیب سفر ہے کیسی کیسی اخلاص والی نیتوں کے ساتھ ہمارے اکابرین نے سفر کیا ہے بہت سی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اب حج ادا کرنے کے بعد روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے کیا تمنا تھی کہ آج پہلی بار ہے
میرے نبی تو نہیں، نبی کے روزے ہی کو دیکھ کر صلات و سلام کر لوں اور دل کو تسلی مل جائیں۔ سفر شروع کیا مینا سے مکہ اور مکہ سے مدینہ منورہ کا، راستے میں چلتے چلتے سواری پر 16 دین لگ گئے۔ 16 دین میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 16 قرآن کریم کو ختم فرمایا تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں اور میرے نبی کے روزے پر جا کر سلام پیش کروں۔ امام حضرت ابراہیم ابن آدم رحمہم اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے سفر شروع کیا اپنے گھر سے مکہ مکرمہ کا، مجھے 2.5 سال لگے۔ آج تو بڑا آسان ہے، ٹکٹ خریدا، بیٹھے، ویزا مل گئی، لیکن دل کی جو تمنا اور کیفیت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ سفر شروع کیا، چلتے چلتے ایک قدم رکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ایک قدم رکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 2 رکعت پڑھتے پڑھتے آئے گویا اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کرتے کرتے مکہ المکرمہ پہنچے، طواف کیا، اور طواف کے بعد مکہ میں ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جو طواف کی واجب نماز ہے۔ پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے تھے، دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی عورت حرم میں داخل ہوئی اور اس کے سر پر اللہ کے نور کی تجلی ہی تجلی ہے، گویا اللہ کا دیا ہوا نور نکل رہا ہے جس سے حرم جگمگا رہا ہے۔ ایک تو کعبہ کا نور ہے اور یہ بڑی عورت ہے۔ چلتے چلتے دعا ختم کرنے کے بعد اس بڑی عورت کے پاس پہنچے اور سلام کیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں، میرا نام رابعہ ہے بصریہ۔ نام کیا ہے؟ رابعہ۔ ہم تو نام سنتے ہیں، ان کی زندگی کہاں پڑی ہم نے، زندگی کہاں پڑی ہم نے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے بھونا ہوا چکن دے دیا باربیکیو والا کہ اس کو کھائیے، سامنے رکھا، رونا شروع کیا رابعہ بصریہ نے، روتی رہی روتی رہی۔ تو لانے والے نے کہا میں نے کھانا رکھا، آپ رو رہی ہو؟ کہا میں کیا کروں، یہ تو چکن ہے جس کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، بعد میں آگ پر رکھا جاتا ہے، کیا ہوگا رابعہ بصریہ کا اگر نیکیاں نہیں کی؟ اس کو تو زندہ ہی جہنم کی آگ میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کو پڑھ کر آخرت دیکھ کر ہی، کھانا دیکھ کر آخرت یاد آ گئی، وہ رابعہ بصریہ کی ملاقات کا، میرا نام رابعہ ہے۔ تو کہا کیا بات ہوئی، میں تو اپنے گھر سے نکلا سجدے کرتے کرتے 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے مکہ المکرمہ پہنچا ہوں، یہ باتیں مجھے بھی حاصل ہونے چاہیے تھی، یعنی اللہ کا نور مجھے بھی ملنا چاہیے تھا۔ 2 لفظ میں رابعہ بصریہ نے بات کو ختم کر دی۔ اللہ اکبر، فرمایا تو سر کو رکھ کر آیا ہے اور میں دل کو رکھ کر آئی ہوں، تو سر کو رکھتے رکھتے آیا ہے اور میں دل کو رکھ کر آئی ہوں اللہ کے سامنے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حج میں شریک ہوتے ہیں، کیا کیا تمنا لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے اندر میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوتے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہما فرماتے ہیں، جب بھی کعبہ کو دیکھتے تھے، دیکھتے ہی پہلے پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تیرا نام ہی سلام ہے، ومنک السلام اور ہمیں سلامتی ملے گی تیری طرف سے، حینا ربنا بالسلام، اللہ ہماری زندگی تیری نام سلام کی برکت سے سلامتی والی ہی بنا دے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کعبے پر، سب سے پہلے دعا پڑی، اللہم زد ھذا البیت شرفا وتعظیما وتکریما ومحابا۔ اے اللہ تیرے اس مکان کو بہت عزت والا بنا دے، بہت مکرم بنا دے، بہت مشرف بنا دے، اور اللہ جو آدمی عمرہ کی نیت سے تیرے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، حج کی نیت سے تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس گھر کے برکت سے اللہ اس کو بھی مشرف بنا دے، مکرم بنا دے، اور اس کو بھی شان والا بنا دے۔ کیا دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کی برکت سے اس کو بھی مکرم بنا دے، معظم بنا دے، مشرف بنا دے۔ اور کعبہ کا طواف کرنا ایسا ہے گویا کہ چکی، گویا کہ ہم نے اپنے کپڑوں کو، گندے کپڑوں کو واشنگ مشین میں رکھ دیا، وہ گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے گھنٹے دو گھنٹے میں کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کے گناہ کر کے آنے والا انسان اس چکی کی چاروں طرف طواف لگا، میرے اس گھر کی برکت سے اللہ فرماتے میں تیرے گناہوں کو صاف کر دوں گا، آ اور میرے گھر کا چکر لگا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کے پاس ہر وقت 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں جو کعبہ کا طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں اور محبت کی نگاہ سے کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اس پر اپنی خصوصی رحمتیں اتار دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طواف کرتے کرتے تو تیسرا کلمے کی کثرت کیا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ طواف کی دعا چلی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سے۔ آدم علیہ السلام جب حج پڑھنے کے لیے تشریف لائے، طواف کرتے تھے، طواف کرتے کرتے فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، طواف کرتے کرتے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، پوچھا فرشتوں تم طواف کے دوران کون سی تسبیح پڑھتے ہو، کب سے طواف کرتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا آپ کی پیدائش کے 2000 سال پہلے سے ہم اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر ان اول بیت وضع للناس، اس کی شان بھی عجیب ہے، 2000 سال پہلے سے۔ کہا 2000 سال سے آپ طواف میں کیا پڑھتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج تو طواف کرتے کرتے ایک آدمی زور سے بولتا ہے دعا، دوسرے مرد اور عورتیں زور زور سے دعائیں پڑھتی جاتی ہے۔ اللہ میرے نبی کا فرمان ہے عورتوں کی آواز 70 ہے، وہ کیسے دعا پڑھتی ہے احرام کی حالت میں اللہ کے گھر میں، اللہ کا ایک گناہ کر رہی ہے، اس کا ثواب کیسے قبول ہوگا؟ تیرے دل میں جو دعائیں آئیں مانگا کر اللہ کے سامنے، اللہ تیرے دل کی بات کو جانتا ہے، نگاہیں نیچی رکھ اور طواف شروع کر۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا دعا پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے ایک جملہ اور پڑھا دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک، بڑھا دیا، طواف کرتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا طواف میں کون سی تسبیح پڑھتے ہو؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے ایک جملہ بڑھا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اس وقت سے لے کر ایک جملہ اور بڑھا کر تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرما ایک جملہ اور بڑھا دو، علی العظیم، اللہ سب سے بلند و برتر ہے، یہ بڑھا دو اور طواف میں دعا کرتے رہو۔ یہ تسبیح ابراہیم ہے اور یہی فرماتے ہیں جب معراج میں جاتے ہیں میرا نبی پوچھتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرما جاؤ تمہاری امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جنت میں کوئی درخت نہیں، جنت میں کوئی پھل فروٹ نہیں، تمہاری امت کو کہہ دینا وہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول، یہ کلمہ پڑھتے رہے، اللہ اس کے کلمے کی برکت سے جنت میں درختوں کو اگا دیں گے۔ یہی تو کلمہ ہے جو معراج میں بتایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. یہ کعبہ ہے, اس کی عظمت کو سمجھیں, اس کی شان کو سمجھیں. اس کی شان کو تو مکہ کے کافر بھی سمجھتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکان بنایا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, بنا رہے ہیں قریب پہاڑوں سے, قریباً پانچ چھ پہاڑوں سے پتھر کو لاتے رہے, بناتے رہے بناتے رہے. اب دیوار تو اونچی ہو گئی, اب کیا کرے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اوپر تک نہیں پہنچ سکتا اللہ, میں دیوار کیسے بناؤں؟ اس وقت حتیم بھی کعبہ میں تھا, حتیم بھی کعبہ میں تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا. ایک تو رکن یمانی کے بارے میں, رکن یمانی جو حجرِ اسود کا کونا آتا ہے, اس سے پہلا جو کونا ہوتا ہے جہاں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, وہ کونا جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر اگر ٹائم ملے یعنی جگہ مل جائے اور بہت بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو دانے ہاتھ لگاؤ, بایاں نہیں. میرے نبی کی سنت یہی ہے, بوسا نہیں دینا ہے, لوگ اس کو بوسا دیتے ہیں. اور جب منع کیا جاتا ہے تو کہتے بھائی تم تو عجیب آدمی ہو, کعبہ ہے وہ, جی کعبہ ہے وہ, جی قرآن ہے, کیا حرج ہم بوسا دے دے, کیا حرج ہم اس کو بوسا دے دے. نہیں نہیں, سنت وہی ہوگی جو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے. جہاں سینہ لگایا وہاں سینہ لگانا سنت ہے, جہاں بوسا دیا وہاں بوسا دینا سنت ہے, جہاں ہاتھ رکھا وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے. اور عجیب دلیل, ارے جی کیا ہوتا ہے ہم بیوی کو بوسا دیتے ہیں تو کعبہ کو بوسا نہ دے, کیا بات ہے؟ اگر مگر لاتے ہیں اور کبھی کعبہ کو بوسا دینے کے لیے بیوی کو دلیل پر بیان کرتے ہیں, کبھی اگر والی دلیل, کبھی مگر والی دلیل, کبھی یہ, کبھی انگوٹھے کو بوسا دینے کے لیے آدم والی دلیل لاتے ہیں جس میں کوئی اس کی نہ سر ہے نہ دم ہے. اس سے دین نہیں بنتا, دین اپنی باتوں سے نہیں بنتا, دین عاشق عشق رسول سے بنتا ہے. جہاں میرے نبی نے کیا وہاں ہم کرو گے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو یہ مقبول ہے, مبرور ہے, ورنہ رد کیا جائے گا, اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. زمانہ ایسا آ گیا اب تو قرآن کے اوپر بھی پیر صاحب کا فوتو ہے, پہلے پیر صاحب کو بوسا دیتے ہیں پھر قرآن کو پڑھتے ہیں, زمانہ آ گیا عجیب. یعنی پیر صاحب کا درجہ اللہ کے قرآن سے بڑا, اس کو بوسا دو پھر قرآن پڑھو. فرمایا میں دیوار کیسے بناؤں؟ اللہ نے فرمایا میں ابھی جبرائیل کو بھیجتا ہوں جنت کا پتھر لے کر. فرمایا اللہ یہ تو چھوٹا پتھر ہے, اس سے میں دیوار بڑی کیسے بناؤں گا, مجھے تو لیزر کی ضرورت ہے, اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے. فرمایا ابراہیم یہ تو جنت کی چیز ہے, اوپر تم کھڑے ہو جاؤ, اگر تم چاہو گے تو اوپر جانا ہے یہ پتھر آٹومیٹکلی بڑا ہو جائے گا, اور تم چاہتے ہو نیچے جانا ہے یہ پتھر نیچے ہو جائے گا, جتنی سائز چاہو گے یہ پتھر بڑا ہو جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا. یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے, جس پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے نشان موجود ہے, آج بھی موجود ہے. مکان بنا دیا اس وقت سے بالکل کعبہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک, بلکہ قریش تک ویسا ہی چلتا رہا. بعد میں زمانہ آیا کہ پھر اس کے بہت سارے سیلاب آئے, بلکہ بات اسی طرح کرو کہ کعبۃ اللہ پر سب سے پہلا گلاب چرانے والا کون تھا؟ ہمیں اپنے اللہ کے گھر کی تاریخ بھی معلوم نہیں, اور جواب بھی دیتے بھائی میرے دادا کا نام پتا نہیں, تم مکہ کی تاریخ پوچھتے. جب تک دل میں عظمت نہیں ہوگی اللہ کے مکان کی, وہاں تک اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی. میرے اللہ نے قرآن کریم میں کعبہ کے اتنے نام بیان فرمائے ہیں, اور جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی شان بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ کے نام جتنے ہیں اللہ کی شان بڑی, میرے محبوب کے نام کتنے ہیں اس کی شان بھی بڑی ہے, میرے اللہ کے گھر کا نام بھی بہت زیادہ ہے. کیسے کیسے الفاظ میں اللہ نے قرآن کریم میں کس کس انداز میں بیان فرمایا, اس کی شان بھی بڑی ہے. اس کا درجہ بھی بڑا ہے. سب سے پہلا کعبہ پر غلاف لگانے والا رومن بادشاہ تھا جس کا نام اسد الحمیری تھا اور اس کو مشہور کیا تبع اکبر سے. یہ تبع نام کا جو بادشاہ تھا رومن کا بادشاہ, اس نے مار دھار شروع کیا سارے علاقوں میں اور فتح حاصل کرتا کرتا وکٹری حاصل کرتا کرتا یہ یثرب میں پہنچا جو اس زمانے میں مدینہ منورہ کا نام تھا. مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا. مدینہ کب بنا؟ جب مدینے والا وہاں پہنچا ہے. ارے یار تم سو رہے ہو, آر یو سلیپنگ؟ مدینہ کب بنا؟ جبکہ مدینے والا وہاں پہنچا. ہاں اس کے بعد مدینہ بنا, اور مدینہ بھی تب بنا ایسا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو دلوں کا سکینہ بنایا, دلوں کا زینہ بنایا, دلوں کے لیے رحمت بنایا. یہ آگے چل کر رسول اللہ کے جانے سے مدینہ حرم بنا. جس طرح مکہ مکرمہ کا احترام ضروری ہے, مدینہ منورہ کا احترام بھی ضروری ہے. لوگ احترام نہیں کرتے نہ مکہ المکرمہ کا, اپنی کنٹری میں پاکستان بنگلہ دیش میں کبھی یو کے میں کبھی امریکہ میں دیسی جس کو کہتے ہیں دیسی بیڑی پیا کرتے ہیں. جب مکہ جاتے ہیں تو ولایت کی پہنتے پینا شروع کرتے اچھی والی, اور بڑی اچھی ہے نا. ہاں اپنے مکان پر ایک بار داڑھی شیو کرتا ہے, وہاں دو بار کرتا ہے. یاد رکھو یہاں اگر میں نے گناہ کا ارادہ کیا مجھے اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک میں اس گناہ پر عمل نہ کروں. میرے آقا نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں گناہ کا ارادہ کرے گا تو بھی گناہ لکھ دیا جائے گا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ لو, فرمایا لو ارادا بے ادن ان یقتل رجلا بمکہ. میں یو کے میں رہ کر, انہوں نے مثال دی ادن کی, ادن تو مکہ سے بہت دور جگہ کا نام ہے, کہ ادن میں رہتے ہوئے اگر کسی نے مکہ میں ایک آدمی کے قتل کا ارادہ کیا تو اس کو ادن میں رہتے ہوئے وہی گناہ ہوگا جو مکہ میں قتل کرنے کا گناہ ہوگا. مکہ کا درجہ بہت بڑا ہے, ہم اس کا احترام کریں, گناہ نہ کریں, غیبتیں نہ کریں, وہاں کسی کو تکلیف نہ دے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. میرے اللہ نے فرمایا جو ظلم کا ارادہ کرے گا میرے گھر میں میں اسے عذاب چکھاؤں گا. یہ جب مدینہ پہنچا اب اس نے سوچا کہ چلو مکہ کے بارے میں سنا ہے وہاں بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں, بڑے روب والے ہیں, بڑے دبدبے والے ہیں, چلتے چلتے مکہ اور مکہ کو بھی فتح کر لوں, کعبہ کو بھی گرا دوں, یہ کر لوں وہ کر لوں. مدینہ سے جب باہر نکلا اپنے لشکروں کے ساتھ اور راستے میں سو گیا, صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے آندھی اور ہوا اور طوفان شروع ہو گیا. اس نے اپنے پادری کو بلایا اور اپنے پوپ کو بلایا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے, کچھ عذاب کی شکل ہے یا ویسے ہی ہوا ہے؟ کہا نہیں نہیں عذاب کی شکل لگ رہی ہے. پوچھنا شروع کیا کس طرح؟ کہا یہاں آگے چل کر ایک جگہ آتی ہے جس کو بکہ کہا جاتا ہے, مکہ کہا جاتا ہے. ہماری پچھلی کتابوں میں بائبل میں اس کا نام بلد الحرام ہے اور قرآن میں بھی اس نام کو ذکر فرمایا ہے. لا اقسم بهذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس کا نام فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اور کبھی فرمایا لتنذر ام القرى, اور کبھی فرمایا ہدیا من الکعبہ, اور کبھی فرمایا حرمن آمنا. کسی کسی نام بیان فرمائے. فرمایا ایک جگہ آتی ہے, کہیں آپ نے ارادہ تو نہیں کیا وہاں پر برائی کا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی دیکھو سنو, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو خیمہ بنایا تھا, ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک حرم سے باہر. کہا میں عبادت کے لیے اس خیمے میں رہوں گا لیکن اپنے دوسرے کام کاج اور سونے کے لیے میں حرم سے باہر نکل جاؤں گا, کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھ سے حرم کی بے ادبی ہو جائے, میرے پچھلے گناہ بھی میری پچھلی نیکیاں بھی ختم ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی بات فرماتے ہیں, میں مستقل مکہ مکرمہ میں رہنا پسند نہیں کرتا, کہیں اللہ کے گھر اور اللہ کے حرم کی بے ادبی ہو جائے تو پچھلے ساری میری نیکیاں ہی ختم ہو جائیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ میں رہتے ہوئے میں اپنی جگہ کو یاد کروں. میں تم نے کوئی ایسا ارادہ تو نہیں کیا؟ کہا میں نے کیا ہے. توبہ کرو توبہ کرو. اس نے توبہ کی اور توبہ کرتے 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 یہ مکہ میں داخل ہوا. وہ عذاب ختم ہوا. سب سے پہلے اس برکت پر اس عذاب کو ہٹنے پر اس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا غلاف چڑھایا تھا. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنائی تھی, چھت نہیں تھی, چھت نہیں تھی, ایک کنویں کی شکل تھی. یہاں تک کہ قریش کے زمانے میں کوئی ہدیہ دیتا کعبہ کو اللہ کے گھر کو, کچھ بھی دیتا, کوئی نظر نیاز مانتا تو وہ کنویں سے اندر کعبے کے اندر میں ڈال دیتے, جمع ہوتا رہتا تھا. لیکن وقت آیا ایک مرتبہ ایک عورت کعبہ کا طواف کرتے کرتے کرتے, یہ مشرک عورت ہے لیکن چلو میں خوشبو دے دوں, ڈھونی دے دوں, اور کوئلے کو جلاتے جلاتے چل رہی تھی اور وہی گلاب جل گیا. جلتے جلتے کعبہ کی دیوار پر اس کا اثر ہوا. یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حجرِ اسود بھی جلا, اس کی وجہ سے وہ کالا بھی ہوا. دونوں روایت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب کہہ دو صلی اللہ, فرمایا کہ اے لوگو تم مشرکین کے گناہوں کی وجہ سے, مشرکین کے گناہوں کی وجہ سے یہ حجر اسود جو ہے یہ بالکل اسود ہو گیا, کالا ہو گیا. ورنہ جب یہ جنت سے آیا تھا, جنت سے آیا تھا تو اس کی روشنی کتنی تھی, جہاں سے آپ ساری دنیا کے لوگ احرام باندھتے ہیں, جس کو جو حد نظر آتا ہے, جس کے لیے جو حد ملتی ہے, اس کی روشنی کا حجر اسود کی روشنی جہاں جہاں تک تھی وہاں تک اللہ نے اس کو حدود حرم بنا دیا, اس کو حد حرم بنا دیا. بعد میں لوگوں کے گناہ کی وجہ سے جب اس کو چھوٹے ہیں, اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, اس کا اثر اس میں گیا کہ وہ کالا ہو گیا, ورنہ وہ سورج کی طرح چمکدار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود کی دو آنکھیں ہیں, ایک زبان ہے, جو بھی حجر اسود کے سامنے بوسا دیتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے, استلام کرتا ہے, ان سب کے لیے گویا اس نے کیمرہ کر لیا, اپنے اندر اس کا فوٹو لے لیا. قیامت میں یہ اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھا ہے اس کے بارے میں گواہی دے گا. قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ اس کی زبان میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آسمان ہٹ سکتا ہے, پہاڑ ہٹ سکتا ہے, میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا اس کی زبان ہوگی, دو آنکھیں ہوگی, یہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حالت میں اگر کوئی گناہ کرے تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ اللہ کے گھر کا احترام. اسی لیے اس کے مسلسل واقعات, فضائل, اس کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر کے تم جا رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہاں گناہوں کی وجہ سے بجائے حج کے نقصان ہی ہو جائے. اللہ پاک اس گھر کی ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے. یہ جلب اس کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ اس کو بنانا ہے. میٹنگ بٹھائی گئی کیسے اور کس طرح بنانا ہے, کون اس کو گرائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اندر میں عجیب, ہم لوگ دیکھے ہم مسجد میں کون سا پیسہ دیتے ہیں, پہلی بات تو دیتے ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر میں ایک پاؤن پانچ پاؤن بہت زیادہ ہے میرے لیے. کس کو دے رہا ہے؟ حبیب صاحب کو دے رہا ہے, الیاس بھائی کو دے رہا ہے, مجھے دے رہا ہے؟ نہیں نہیں, تو دے رہا ہے میرے نبی کا فرمان. عائشہ فرماتی ہے وہ ایک درہم کو دھو رہی ہے. نبی نے پوچھا کیوں دھو رہی ہے اس کو, وہ آر یو واشنگ دا درہم؟ کیا جواب دیا؟ اس لیے کہ میرے نبی آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے, پھر اللہ کی مسجد میں جاتا ہے, پھر اللہ کے مدرسوں میں جاتا ہے, پھر تعلیم میں جاتا ہے, تو سب سے پہلے میں اس کو دھو لوں تاکہ اللہ کے ہاتھ میں یہ درہم بالکل صاف اور ستھرا چلا جائے. نیت تو کریں اللہ کے گھر میں دینے کی. ایک تو دیتے ہی نہیں اور دینے والوں کو بھی روکتے ہیں, اور نہ دیتے ہوئے پھر مسجد پر کتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ ہیں وہ ہے یہ ہیں. ارے بھائی تم مجھے نہیں دے رہے, آپ صاحب کو نہیں دے رہے, ٹرسٹیوں کو نہیں دے رہے, کسی کو نہیں دے رہے, تم اللہ کے گھر کو دے دو. اللہ کی قسم میرے نبی کا اور میرے اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں, تیری موت نہیں آئے گی اس سے پہلے دگنا تگنا, اور تیری نیت صحیح ہوگی 700 گنا, اور نیت صحیح ہوگی بغیر حساب تجھے روزی میں دے دوں گا. نیت تو کریں. یہ کعبہ کو بنانے والے دیکھو, یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, سارا اللہ کا گھر ہے. سارا اللہ کا گھر ہے. فرمایا مشرکین ہیں اور بوٹوں کی پرستش کرنے والے چاروں طرف, لیکن کیا کہہ رہے ہیں, لا یسرک, چوری کے پیسے نہیں چاہیے, اور سود اور انٹرسٹ کے پیسے اللہ کے گھر میں نہیں چاہیے, اور کوئی بیوی کے مال کو کھاتا ہو, چورا کر کھاتا ہو, وہ مال بھی نہیں چاہیے, ظلم کا مال بھی نہیں چاہیے. جس کے پاس خالص سنسیئرلی ویلتھ ہو وہ اللہ کے راستے میں دے, اس سے جتنا مکان بنے گا اللہ کا ہم خرچ کریں گے. وہ مشرکین ہے جن کی اس دولت کے اوپر تو اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا تھا. میرے بھائیو اللہ کے گھر کو کچھ سمجھو. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ میں, میں تو سوچ رہا تھا کچھ قربانی پر بھی بات ہو جائے, لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ کچھ مختصر اس پر بات ہو جائے گی, تاکہ حج میں جانے والے حضرات ہیں اور انشاءاللہ 14 کو سنڈے کو غالباً کوٹتو 10 انشاءاللہ یہاں پر پریکٹیکلی حج اور عمرہ کا طریقہ بتایا جائے گا, کچھ فضائل مسائل بتائے جائیں گے. انشاءاللہ on the 14 of September on Sunday quarter to 10 انشاءاللہ the practically the حج shown how to do حج and عمرہ انشاءاللہ بتایا جائے گا. تمام حضرات اس میسج کو بھی عام کریں, انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جو ایک حدیث بھی سن لے اللہ اس کو 40 نفل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. میرے نبی کا درجہ بڑا, اس کے کلام کا درجہ بھی بڑا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.